من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء العين السؤال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، یہ یوں کہہ لیجئے مختصر سے حدیث میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے صحیح بات کہہ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت قرآنی تو آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے معلوم کر لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے دین کے بارے میں تو اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کر لو، پوچھ لو، تاکہ تمہیں علم ہو جائے. اور جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الشفاء العی السوال. عی اصل میں جہل کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہل کو مرض قرار دیا اور فرمایا کہ جہالت کا جو مرض ہے، اگر کوئی شخص اس مرض سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی شفا سوال کرنے میں. تو یہ حدیث اگرچہ ہے تو مختصر، لیکن اپنے اندر بڑے معانی رکھتی ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مرض قرار دیں، یقینی طور پر وہ مرض ہے. اور یہ مضمون بیان کرنا اس لیے میں نے چاہا کہ عام طور پر لوگوں میں بے التفاتی ہے دین کی بات معلوم کرنے کے سلسلے میں. دنیا بھر کی باتیں معلوم کر لیں گے لیکن دین کی بات معلوم نہیں کریں گے، یعنی جتنا بڑا مرض ہے اس سے بڑی بے التفاتی. حالانکہ مرض سے اگر بے التفاتی برتی جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ ظاہری جو جسمانی امراض ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا نہ کرے اگر یہ پتہ چل جائے کسی رپورٹ سے کسی بچے کے بارے میں کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، یا یہ پتہ چل جائے کہ جی اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ شبہ ہو رہا ہے مجھے، کیونکہ خطرناک قسم کا مرض، یا یہ پتہ چل جائے کہ صاحب سرخ ذرات جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو گئے، تو محض رپورٹ کی بنا پر جو ایک ڈاکٹر نے لیبارٹری سے لے کر حاصل کر کے ہمیں دی ہے، ہمارا دل دہل جاتا ہے. اور نہ جانے اور یہ کہ ڈاکٹر اگر صرف خیال ہی ظاہر کر دے کہ بھئی مجھے فلاں مرض کا شبہ ہے، ذرا آپ جو ہے ٹیسٹ کرا لیجئے فلاں فلاں، اب دس آدمیوں کے پاس ابھی ٹیسٹ کرایا نہیں ہے، دس آدمی کے پاس جائے گا جی وہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، ذرا آپ دعا کر دیجئے اللہ کرے کہ خیر کی رپورٹ آئے، صرف ڈاکٹر کے کہنے سے اتنی اہمیت ہم دیتے ہیں. اس کے بعد اگر رپورٹ آ گئی اور پتہ چل گیا کہ صاحب بڑا خطرناک مرض ہے، یا صرف شبہ ہی ہو جائے کہ بھئی شبہ تو ہے بہرحال، اس میں تھوڑے سے کچھ ذرات محسوس ہو رہے ہیں یا کچھ ہے وہ ڈاٹ سا آیا ہے، معمولی سا دبا آیا ہے، لیجئے جناب پورے گھر میں کوہرام سا مچ جاتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، تب کیا ہوگا؟ اور بعض اوقات ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی غلط ہو سکتی ہے، ایک جگہ سے کراؤ تو کچھ اور رپورٹ ملے گی، دوسری جگہ سے کراؤ تو کچھ اور رپورٹ ملے گی. پتہ صاحب چلا کہ فلاں جگہ سے کرائی تھی تو صاحب اس میں جو ہے وہ ڈاٹ آیا تھا، لیکن اب فلاں جگہ سے کرائی ہے تو ڈاٹ نہیں آیا، صاحب بل کلیئر آ گئی، اب چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ خالی ڈاکٹر کے کہنے سے یہ رپورٹ کی بنا پر ہمارا دل دہل جاتا ہے، تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ایک ڈاکٹر ہمیں کہہ رہا ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ارسطو اور افلاطون ان کے علم کی بنیاد پر اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ صاحب یہ مرض ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں اور ڈاکٹروں کے بعد دوڑتے پھرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض کی نشاندہی فرما رہے ہیں ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے یہ کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے لیکن اس کا علاج ہم نہیں کراتے. حالانکہ جہالت بہت بڑا مرض ہے, اور خاص طور پر یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو جہل سے مراد بھی دین سے بے خبری, عام جہل مراد نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ قالین کیسے بنی جاتی ہے تو نہ پتا چلے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت سے دین سے بے خبری کا ہونا یہ بہت بڑا مرض ہے, اور اس مرض سے تم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہو؟ فرمایا سوال پوچھ لو, معلوم کر لو, اگر تم نہیں جانو گے تو مرض کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے جسمانی امراض میں کوئی آدمی جسمانی مرض میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر چنتے ہیں, عام آدمی سے علاج کرانا پسند نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماہر طبیب سے علاج ہو, اور دین کے بارے میں تو جس سے چاہے ماہرانہ رائے لے لو, ہر آدمی ماہرانہ رائے دیتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ دیتا ہے اس سے شفا نہیں ہوتی, اس کے بعد دوبارہ جاتے ہو بتاتے ہو کہ بھائی اس سے شفا نہیں ہو رہی, وہ دوسرا نسخہ لکھ دیتا ہے اس سے بھی شفا نہیں ہوئی, تو پھر جا کر کہتے ہو, حتیٰ کہ اگر اس ڈاکٹر سے تسلی نہیں ہو رہی تو دوسرا ڈاکٹر بدل لیتے ہو, پھر تیسرا ڈاکٹر بھی بدل لیتے ہو, اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہو رہی تو شہر بھی بدل لیتے ہو کہ صاحب کسی نے کہا کہ لاہور میں اس کا اسپیشلسٹ موجود ہے, اور اگر لاہور والے بھی جواب دیتے ہو کہیں کہ صاحب یہ تو صرف لندن میں اس کا علاج ہوگا تو لاکھوں روپے خرچ کر کے لندن بھی جائیں گے, اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی کہے کہ امریکہ میں ہوگا تو وہاں بھی چلا جائے گا. چھوڑتا نہیں جب تک کہ آدمی اس مرض سے شفا نہ پالے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ مریض کا علاج کرتے رہتے ہو حتیٰ کہ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے تو مرتے مرتے بھی اس کے منہ میں دوا ٹپکاتے رہتے ہو, امید کا دامن چھوڑتے نہیں. لیکن دین کے معاملے کے اندر بالکل ہم جاہل بن جاتے ہیں, کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے تو کبھی ہم پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اگر ایک سے تسلی نہیں ہو رہی تو دوسرے عالم سے پوچھ لو بھائی, اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہو رہی تو تیسرے سے پوچھ لو. لکل ذی فضل فضلہ, اللہ تعالیٰ نے ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا رکھا ہے. لیکن یہ کیا کہ ہم دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں کرتے, جس سے جیسے سن لیا اس کے مطابق ہم نے سمجھ لیا کہ صاحب آج کل تو ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی نشاندہی فرمائی. تو جناب ارسطو کے کہنے سے, بقراط کے کہنے سے اور افلاطون کے کہنے سے کا تو ہمیں یقین آتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض کو مرض قرار دے رہے ہیں تو یقیناً وہ مرض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں کہتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہیں فرماتے. اس لیے جس کو آپ مرض قرار دے رہے ہیں وہ یقینی طور پر مرض ہے. اور یاد رکھیے بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جب اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آیت قرآن کی تفسیر ہو گئی, وضاحت ہو گئی کہ کس وجہ سے یہ نازل ہوئی. اسی طریقے سے حدیث کا بھی سبب ورود ہوتا ہے, قرآن مجید کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے اور حدیث کا سبب ورود ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیوں فرمایا. تو جو حدیث میں نے روایت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر بات معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لو, یہ مرض ہے اور مرض سے شفا یابی مختلف دوائیاں ہوتی ہیں کہ فلاں مرض کا علاج فلاں دوا ہے. تو فرمایا جہالت کے مرض کا جو علاج ہے وہ ہے السوال, معلوم کرنا, سوال کرنا, اس کے بغیر شفا نہیں ہوگی. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑی شفقت فرماتے تھے, اور ہم پر ہی کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحیم اور شفیق تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کفار پر کہ آپ کو روکا گیا لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو. یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کڑتے تھے، تو جو نبی ایسا شفیق ہو کافروں کے ایمان نہ لانے پر بھی کڑتا ہو تو مومنوں کے حق میں کیسا شفیق ہوگا. ایک رات پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں گزر گئی کہ آپ یہ فرماتے رہے اللہ تعالیٰ سے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے، وإن تغفر لہم اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست طاقتوں کا مالک حکیم ہے، تو یہ کون روک سکتا ہے. ساری رات تکرار کرتے رہے، تو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے گزارشات کرنا، پیروں پر ورم کا آ جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ نبی کے شفیق ہونے کی علامت نہیں؟ تو ایسا شفیق نبی ہمارے مرض کی طرف رہنمائی فرما رہے ہوں اور ہم اس مرض سے غافل ہوں، اس کی طرف التفات بھی نہ ہو. میں نے پہلے بھی ایک بیان میں یہ بات عرض کی تھی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی اس وقت فرماتے تھے 60-70 سال ہو گئے، اب بھی کبھی کبھی مسائل صلات نماز کے مسائل دیکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھئی اب کیا کروں. فرمایا لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، ایسے مفتی اعظم ہیں کہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، یعنی ان کو شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، دین کے جو معاملات ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں. کبھی عام طور پہ لوگ پوچھتے نہیں، کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، سجدہ سہو ہو جائے، تو کبھی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کبھی ایک آدھ دفعہ پوچھ لیا ہو کہ آج سجدہ سہو کیوں پیش آ گیا تھا، ورنہ بس جیسے مرضی نماز پڑھی چلے گئے خدا حافظ. لیکن اپنے دین کے بارے میں پوچھنا نہیں، یقین جانیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے دین کے بارے میں پوچھو. وجہ کیا ہے بھائی؟ اگر امراض ظاہری کا ہم علاج نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ آخری کیا حل ہوگا؟ موت. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. مرض بڑھے گا، بڑھتے بڑھتے ایک دن موت آ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مریض جب اپنے مرض سے نجات پاتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ راحت پا گیا یا لوگ اس سے راحت پا گئے. دو ہی صورت ہوتی ہے نا بھائی. یعنی یا تو وہ اگر نیک آدمی ہے تو وہ اپنے اصل منزل پر پہنچ گیا اور راحت پا گیا، اور خدا نہ کرے اگر وہ برا آدمی تھا تو لوگ اس سے راحت پا گئے. یہ تو ظاہری امراض کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص مریض ہے، پڑے پڑے بستر پہ، اس کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اب تو لوگ بھی دعا کرتے رہتے ہیں، بھائی دعا کرو اللہ میں اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے. آگے باقاعدہ دعائیں کراتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں کراتے بھی ہیں، بس جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بس جی اس کی مٹی جو ہے وہ اٹھا لے، سنگوا لے. تو بعض اوقات مریض اگر اس کے اندر مرض ہے تو اگر علاج وہ نہیں کرتے دنیاوی امراض کا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ موت آ جائے گی بس. لیکن میرے عزیز بھائی، دین شریعت کے بارے میں اگر علم نہیں ہوگا، تو اگر یہ مرض موجود رہا کہ ہمیں دین سے جہالت ہی رہی، تو کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ کہ شریعت پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے. جب عمل نہیں کر سکیں گے تو جو کچھ کریں گے گناہ کریں گے پھر، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک امبار ہمارے سر پر ہوگا گناہوں کا، اور آخرت میں پھر اس کے نتیجے میں نار جہنم میں داخل ہونا پڑے گا. تو آپ دیکھیے اس مرض کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے انسان دوزخ میں چلا گیا، اور امراض ظاہری جو ہیں جسمانی امراض، ان کا علاج نہ کرنے کا سبب زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آدمی موت آ گئی بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے اس سے اپنا کوئی مقصود نہیں ہوتا تھا، نہ ذاتی اس سے غرض ہوتی تھی، نہ آپ کو اپنی اولاد کی اس معاملے میں معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی اولاد کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی انتہائی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی آئے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوں، اور نہ آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو. لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھی تو محبت کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے، صاحبزادی کے لیے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنی بیٹی بیٹے کے لیے اگر اکرامن ان سے محبت کے اظہار کے لیے اگر کھڑے بھی ہو جائیں تو یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی. تو اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے جاتے تھے, اور جب سفر پہ سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے. یعنی یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر پر جا رہے ہیں تو آخر میں مل رہے ہیں, اور سفر سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان سے مل رہے ہیں. ایسی محبت. اب ایسی لاڈلی چہیتی بیٹی دنیا حاصل کرنے کے لیے چند غلام اور کنیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت علی کے کہنے پر تشریف لائیں کہ اگر ہو سکے تو کوئی خادم ہمیں بھی دے دیا جائے, اس لیے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے, مشک اٹھاتے اٹھاتے جو ہے وہ کاندھے پر نشان پڑ گئے, اور اسی طریقے سے محنت و مشقت کی زندگی تھی جس سے کافی تکلیف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی غلام کوئی کنیز دے دی جائے تاکہ ہمیں بھی کچھ سہولت حاصل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر واپس تشریف لے آئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو پتہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھی, تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے, اور پھر ان کے پاس جا جب وہ لیٹی ہوئی تھی تو اٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ لیٹی رہو, اور خود جا کر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ آج پتہ چلا تھا کہ تم آئی تھی, ان سے غرض پوچھی آنے کی. جب انہوں نے بتایا تو فرمایا کہ بتاؤ کہ غلام اور کنیز چاہتی ہو یا اس سے بہتر کوئی چیز بتا دوں. فرمایا کہ اس سے بہتر بتا دیجئے, بیٹی بھی تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. فرمایا اس سے بہتر بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو, یہ غلام اور کنیزوں سے بڑھ کر اور بہتر. یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلاتے ہیں اس سے نہ تو آپ کی اغراض اپنی ذاتی تھی کوئی, نہ آپ کی اولاد کا اس میں کوئی نفع تھا. دیکھیے آپ اپنی اولاد کے لیے بھی دنیا طلب نہیں فرما رہے, آپ اپنی اولاد کو دنیا نہیں دے رہے, بلکہ اگر فکر ہے تو آخرت کے بارے میں ہے کہ یہ پڑھ لیا کرو, یہ اس غلام اور کنیز سے بہتر. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ جب تک ایک ایک شخص کو ایک ایک گھر کو یہ سہولت حاصل نہ ہو جائے تو میں تمہیں یہ سہولت نہیں دے سکتا. یعنی پہلے تمام لوگ اس سہولت سے مستفید ہو جائیں, جب سب کے پاس یہ سہولتیں ہوں تو تمہیں بھی یہ سہولت ملے گی. آج تو ہم تھوڑا سا عہدہ کوئی مل جائے تو سب سے پہلے سہولتیں حاصل کرتے ہیں, زمانے بھر کی مراعات ہمیں حاصل ہوں, چاہے عوام بھوک سے مریں کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں. تو ایسے نبی, ایسے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے امراض کی نشاندہی فرما رہے ہیں اور مرض بتا رہے ہیں کہ جہالت بہت بڑا مرض, لہذا اس سے شفا یابی اگر چاہتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم سوال کرو, پوچھو دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں معلوم کرو. میں سنی سنائی باتوں پر عمل مت کرو بلکہ اس کے بارے میں معلومات کرو, جب صحیح علم ہو جائے اس پر عمل کرو. اس لیے کہ اگر دیکھیے علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرو گے, اور اگر کسی کو کہو کہ بھئی یہ بڑا عامل آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے, جاہل آدمی ہے, تو عمل کا کیا مطلب؟ جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کس پہ کرے گا؟ اس لیے عمل کے لیے علم لازم ہے, اور علم ہوگا تو عمل کرے گا, اگر علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کس بات کا کرے گا؟ اس لیے لوگوں کو اگر کوئی بات دین کی معلوم نہیں ہے تو ان کو چاہیے پوچھیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا گھر بنا لیا ہے اصلی, اور سمجھ لیا ہے کہ شاید ہمیشہ یہاں رہیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے میاں آئے اور آ کر کہا کہ میری بیوی بڑی سخت بیمار ہے, بس جانکنی کا عالم. حضرت نے اس سے فرمایا کہہ رہے بھائی اس میں گھبرا کیوں رہے ہو, یہ دنیا تو جیل خانہ ہے. دیکھو جیل خانے سے کوئی چھوٹتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے یا رونے کا موقع ہوتا ہے. وہ اس جیل خانے سے جا رہی ہے اور تم رو رہے ہو, تمہارے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ دنیا جیل خانہ ہے مومن کے لیے, اور جیل خانے سے جان چھوٹ رہی ہے اور ایک دن تو بھی پہنچ جائے گا وہاں. یہ تو نہیں کہ نہیں پہنچے گا. اب کوئی مر گیا ہے تو ٹھیک ہے وہ مر گیا, لیکن ہم بھی تو ایک دن مر جائیں گے نا, ایسا تو نہیں کہ ساری زندگی ہم یہاں رہیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق اس کو جواب دیا. تو جو ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا لو بھائی آیا تو تھا اپنی بیوی کی بیماری کی اطلاع دینے کے لیے اور اپنی موت کی خوشخبری لے کے جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی چونکہ باطنی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے ان کی نظر میں یہ دنیا حقیقی معنی میں جیل خانہ ہوتی ہے. یعنی بعض لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ جب مر جائیں گے تو اس وقت آنکھ کھلے گی کہ واقعی ہم تو اس سے بڑی دنیا میں آ گئے. اور میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو کہتا ہے بڑی تنگ تاریک جگہ ہے لیکن اس کو بہت بڑی جگہ سمجھتا ہے بہت بڑی دنیا سمجھتا ہے. لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو جس کمرے میں آتا ہے پھر اس کی نظر میں وہ دنیا بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ کو جیل خانہ سمجھتا ہے. لیکن جب اس کمرے سے باہر نکلتا ہے اس وقت پھر اسے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو جیل خانہ ہی تھا. اب پتا چلا کہ بھائی گھر تو بہت بڑا ہے ہمارا. اور جب اس گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ گھر قید خانہ معلوم ہوتا ہے. اب دنیا میں باہر نکلا پتا چلا کہ وہ دنیا تو بہت بڑی ہے. تو نتیجتاً اس کو آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے مقام کا ادراک ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ پوری دنیا میں اگر کوئی گھوم لے تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا سجن للمومن وجنت للکافر. دنیا جنت نہیں ہے, دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. ہاں کافر کے لیے جنت ہے. لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے عالم برزخ جب سامنے آتا تو آدمی کی آنکھ کھلتی کہ اوہو میں تو اس سے بڑی دنیا میں آ گیا. کیونکہ یہ دیکھتے چلے جائیے ماں کا پیٹ پھر کمرہ پھر گھر پھر جو ہے وہ شہر پھر اس کے بعد ملک پھر دوسرے ممالک پوری دنیا آدمی کے لیے بڑی سے بڑی جگہ آتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے جب آدمی مرتا ہے تو بظاہر تو قبر کی کوٹھڑی میں جا رہا ہوتا ہے وہ گڑھے میں, لیکن حقیقت میں عالم برزخ سے اس کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے. اس کی روح جب پھرتی ہے اس عالم ارواح کو دیکھتی ہے اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم برزخ تو بہت بڑا ہے, دنیا کا کیا مقابلہ عالم برزخ سے. اور عالم برزخ سے جب اس کے بعد عالم آخرت کی طرف جائے گا عالم حشر کی طرف تو وہ اس سے بھی بڑا مقام ہوگا, اور پھر جنت اور دوزخ وہ اس سے ہی بڑے ہوں گے. تو بہرحال آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو چونکہ ان حضرات کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے انہوں نے جو جواب دیا وہ حقیقت پر مبنی تھا کہ بھئی یہ دنیا جیل خانہ ہے, اور اگر اس جیل خانے سے کسی کو رہائی مل رہی ہے تو حقیقت میں یہ خوشی کا موقع ہے, غم کا موقع نہیں. لیکن بہرحال چونکہ ہماری آنکھیں بند ہیں اس لیے ہم ظاہری طور پر, اور ہمارے بزرگوں نے بعض نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ موت پر کوئی نہیں روتا, جدائی پر روتا ہے. یہ جدائی پیش آتی ہے اس پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے, ورنہ بعض اوقات اگر موت اچھی آتی ہے تو آدمی تمنا کرتا ہے کاش کہ ہم بھی ایسے مریں. بھائی کوئی آدمی اگر پتہ چلا سجدے میں اگر موجود ہو اور سجدے میں اس کا عالم آخرت کی طرف کوچ کر جائے, روح اس کی چلی جائے, تو کیا کہتے ہیں واہ بھائی ماشاءاللہ کیا اچھی موت ہے, اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آئے. اس سے پتہ چلا کہ موت کوئی گھبرانے کی چیز نہیں. تو آدمی جو گھبراتا ہے وہ اصل جدائی سے گھبراتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے انس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آہستہ 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 صبر آ جاتا ہے. بہرحال بات ہو رہی ہے کہ جو مرض ہمیں لاحق ہے وہ مرض ہے جہالت کا, اور یہ مرض ایسا شدید ہے کہ اگر آدمی اس سے مستقل جاہل رہے اور دین کے بارے میں معلومات نہ کرے. اس کی مثال ایسی ہے, دیکھیے دنیا کے اندر کوئی قانون توڑتا ہے اگر, اب اگر پکڑا گیا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا, تو عدالت کیا کہے گی؟ پتہ نہیں تھا تو پتہ کرنا چاہیے تھا, یہ حجت نہیں ہے قانون کا پتہ نہیں تھا. مثلا اگر اس نے کسی کو مارا قتل کیا ہے اور عدالت واقعتاً انصاف مہیا کر رہی ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کرائی تو میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دو, اس نے مارا یا کسی کا مال لوٹا ہے تو جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے گی. یا اگر کوئی قانون توڑا ہے مثلا ٹریفک کا کوئی قانون توڑا ہے تو اس پر جرمانہ جو بھی عائد ہوتا ہے وہ ہوگا. یہ کہنا کہ صاحب مجھے قانون کا علم نہیں تھا, یہ جہالت شمار ہوگی اور سزا بہرحال ملے گی. اسی طریقے سے آخرت میں ہم یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا دین کے بارے میں. دنیا کے بارے میں تو ہم بڑی ہوشیاری کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی آ کے سب بدھو بن آ جاتا ہے, دین کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یاد رکھیے کہ خدا نہ کرے اگر ہم دنیا سے اس مرض جہالت کے ساتھ چلے گئے اور ہم نے اپنے دین کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کی, تو یہ بعض لوگوں جو جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اچھا ہے جتنا معلوم ہوگا اتنی پکڑ زیادہ ہوگی, اور اگر معلوم نہیں ہوگا تو صاحب جہالت ہوگی تو چلو معلوم نہ ہونا شاید آخر میں کام آ جائے, تو ہرگز کام نہیں آئے. یہ صرف وہاں کام آ سکتا ہے جہاں بتانے والے موجود نہ ہوں. لیکن یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا, یعنی ایک موقع پر کہ جب جان نکل جاتی ہے آخر میں لوگ پیش ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ اچھے عمل کیوں نہیں کیے, یہ کیوں نہیں کیا, تو وہ کہیں گے کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا, یا وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ پھر تم اس زمین سے نکل کیوں نہیں گئے, اگر وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا تو ایسی جگہ کیوں نہیں چلے گئے جہاں بتانے والے موجود تھے. اس سے یہی پتا چلا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی دین بتانے والا سکھانے والا نہ ہو, تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے کوچ کر جائے, نکل جائے کسی نہ کسی طرح سے, ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پر بتانے والے موجود ہو. اس لیے یہ بھی حجت نہیں ہو سکتی. تو بہرحال لیکن پھر بھی کوئی آدمی ایسے جنگل میں رہتا ہے, اسے کچھ علم ہی نہیں ہو سکا نہ دین کے بارے میں نہ کسی چیز کے بارے میں, تو ممکن ہے اس کے لیے کوئی حجت ہو. لیکن جہاں ہم رہتے ہیں الحمدللہ, جہاں قدم قدم پر بتانے والے موجود ہیں, اب اگر آدمی اپنے دین سے جاہل رہے اور معلومات نہ کرے تو یقیناً یہ قیامت کے دن حجت نہیں ہو سکتا. جس طرح سے دنیا میں قانون کا نہ جاننا حجت نہیں بنتا بلکہ سزا کا مستوجب قرار پاتا ہے وہ شخص, اسی طریقے سے عالم آخرت میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب دین کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا, تو یہ کہہ کر وہ اپنی جان چھڑا نہیں سکتا. اس لیے اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں, اور یہ طریقہ ترک کر دینا چاہیے کہ سنی سنائی باتوں کو سن کر آگے بڑھا دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مختلف امور ایسے ہیں جو از خود انجام دیتا رہتا ہے آدمی, کسی سے معلوم ہی نہیں کرتا. اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں طلاق کے بارے میں یہ تصور عام ہے کہ صاحب اگر حمل کی حالت میں شوہر طلاق دیتے تو طلاق نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ہم سے جب پوچھتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ صاحب وہ تین طلاقیں تو دے دی لیکن جو ہے نا وہ اس کی بیوی حاملہ تھی حمل سے, تو اس سے کیا فرق پڑتا بھائی. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے طور پر لوگوں نے کچھ مسائل گھڑ لیے اور اس جہالت جو مرض ان کو لاحق ہے اس سے وہ شفا حاصل نہیں کرتے. تو اس سے شفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ہے سوال کرنا, پوچھنا. صحابہ کرام عام طور پر اپنے دین کے بارے میں سوال تو کرتے تھے, کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو عربی ہو دیہاتی ہو آ جائے تاکہ وہ دین کے بارے میں کھل کر سوال کرے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیں وہ ہمیں معلوم ہوتا چلا جائے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ اگر ہم پوچھیں گے نہیں اپنے دین کے بارے میں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم لا علم رہیں گے, لیکن وہ لا علمی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی. پکڑ ہو جائے گی اس لا علمی پر کہ کیوں معلوم نہیں تمہیں. اس لیے اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے. اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے دین کی تو معلوم کریں, محض یہ سوچ کر کے ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیا تو یہ آخرت میں حجت نہیں ہوگی, بلکہ اللہ رب العزت اسی بات کو پکڑنے کا ذریعہ بنا لیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث بیان فرمائی کہ انما الشفاء العی السؤال, کہ جہالت سے شفا جو ہے وہ کیا ہے, سوال. کہ آدمی کو اگر معلوم نہیں ہے دین کے بارے میں تو بات معلوم کرے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت آسان سی بات ہے, اگر تم روزانہ یہ فیصلہ کر لو, نیت کر لو, ارادہ کر لو, ایک مسئلہ معلوم کروں گا روزانہ, بس ایک سے زیادہ نہیں, ہفتے میں 7 مسئلے, مہینے میں 30 مسئلے, سال میں 360 مسئلے آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی 10 سال اسی طرح کرتا رہا تو 10 سال میں کتنے مسئلے معلوم ہو جائیں گے بھائی. ممکن ہے کسی بعض اوقات عالم کو بھی اتنے ذہن میں مسئلے نہ ہو, لیکن جو آدمی معلوم کرتا ہے تو معلوم کر کر کے اس کو بہت سارے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ایک ایک بات معلوم کر کے ان کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں, اور الحمدللہ اگر کوئی بات پوچھتا ہے تو فوراً اس کا جواب بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اس لیے یہ کہاں سے علم حاصل کیا, ایک ایک بات کو غور سے سنا سمجھا, اس کے بعد اپنے ذہن میں محفوظ رکھا. اور اللہ تعالیٰ وقت پر یاد دلا دیتے ہیں, آدمی اگر غور سے سن لے اور اس بات کو ذہن نشین کر لے, آج غور سے سن لیجئے اپنے کان میں ڈال لیجئے, اور جب وقت آئے گا تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر بات یاد دلا دیں آپ کو. یہ آپ کا ایک ایسا خزانہ ہے جو اندر ہے, چھپا ہوا ہے, لیکن جب کوئی آدمی پوچھے گا فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. شیر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کوئی آدمی اگر تمہارے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تو ایک تو جلدی سے چپکے دل ہی دل میں یہ کہہ لو, دعا کر لو کہ یا اللہ یہ مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا پوچھے گا, ہو سکتا ہے ایسی بات پوچھ لے جو مجھے معلوم نہ ہو, اس لیے آپ جلدی سے چپکے سے میرے کان میں بتا دیجئے بس وہ کیا بات. یہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس سوال کا جواب ہے اللہ مجھے میرے دل میں ڈال دیجیے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا رجوع اللہ ہو جائے گا, آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں گے. دوسرا آپ کو تکبر نہیں ہوگا اور آپ سمجھیں گے میرے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے میرے دل میں اس سوال کا جواب ڈال دیا, ورنہ مجھے شرمندگی ہوتی. اور یاد رکھیے کہ علم اسی کا نام ہے کہ اگر بالفرض کسی کو کوئی بات نہ آتی ہو دین کی تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا, یہ سب سے بڑا علم ہے. اگر ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے اور خامخواہ میں اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے اس کو الٹی سیدھی بات بتاتا ہے, یہ بڑی جہالت کی بات ہے. بعض ائمہ نے فرمایا کہ انسان کے جاہل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات اس سے پوچھی جائے وہ کہے کہ ہاں میں جانتا ہوں. فرمایا اس سے بڑی کوئی جہالت ہو نہیں سکتی. اس لیے اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے تو یہ اس کے عالم ہونے کی علامت ہے اور دلیل ہے, یہ اس کے جاہل ہونے کی علامت نہیں. یہ کام جاہلوں کا ہے کہ چاہے کوئی بات آئے یا نہ آئے اور کہہ دے کہ صاحبہ مجھے پتا ہے اور غلط غلط بات اس کو بتا دی, اب یقین اب دیکھیے اگر وہ کہیں اور جائے گا آپ کی بات کو آگے کر دے گا, پھر وہ مزید آگے ہوتی چلی جائے گی. اب جتنے لوگ اس غلط جواب کی وجہ سے مبتلا ہوں گے ان سب کا وبال کس پر ہوگا. اس لیے ایسی صورت سے بچیے, اگر معلوم نہیں ہے بتا دیجیے بھائی مجھے معلوم نہیں. آج ہم بحث مباحثوں میں جب الجھتے ہیں تو کوئی حدیث کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو قرآن میں ایسے آیا ہے, حالانکہ قرآن مجید میں ایسا نہیں آیا ہوتا. تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں شامل, ایک بات کا علم نہیں ہے صاف سا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق بھی ہیں مہربان بھی ہیں, اس لیے جس مرض کی نشاندہی فرما رہے ہیں وہ اس مرض سے شفا یابی کے لیے ہمیں جو ہے وہ التفات کرنا چاہیے, بے التفات ہی نہیں برتنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ امتسلوم خرجن فخراج ربک, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چندے کا سوال کرتے ہیں جو یہ لوگ بھاگتے ہیں, فارضن ہوں. مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلاتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ سنیں, اس لیے کہ یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر چندے کا سوال کریں گے یا کچھ پیسے مانگیں گے کہ صاحب میں نے لیکچر دیا ہے. آج بڑے بڑے لوگ لیکچر دیتے ہیں, پتہ چلا صاحب اتنے ہزار ڈالر ان کو مل رہے ہیں, ان ڈالروں کی بنیاد پر جو چاہے وہ لیکچر دے رہے ہیں. تو ایسا مسئلہ نہیں تھا. ایک اور مقام فرمایا قرآن مجید میں قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے اجر کا طالب نہیں ہوں, ان اجری الا علی اللہ, ہم جو دین کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا اجر ہمیں اللہ ہی عطا فرمائیں, کسی سے اجر کے طالب نہیں ہے. جو دین کی بات کہی جا رہی ہے اس کے سوال اس کا اجر صرف اللہ رب العزت ہی عطا فرمائے. تو اس لیے جب یہ بات ہے کہ دنیا مقصود نہیں ہے آخرت مقصود ہے, تو اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو کہنے والا بھی اگر صحیح علم رکھتا ہے تو بتا دے, نہیں علم رکھتا تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں. اور اسی طریقے سے جس آدمی کو معلوم نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی عالم دین سے معلوم کر لے, اگر اسے معلوم نہیں تو کسی اور سے معلوم کر لے, یعنی ایسا نہ کرے کہ اس مرض میں اضافہ نہ کرے. بعض لوگ شرما شرمی میں دین کے بارے میں بات پوچھتے ہیں کہ صاحب میری عمر 70 سال ہو گیا میں کیا پوچھوں. یاد رکھیے کہ دین کے بارے میں اس میں کوئی کہتا ہے شرع میں کوئی شرم نہیں, جب شریعت کی بات ہے دین کی بات ہے معلوم کر لیجیے, اور بتانے والا بھی اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ بتا دے, اس کے بعد وہ عمل کرے نہ کرے اس کا مسئلہ ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ جب کوئی دین کی بات پوچھی جائے تو اس کو ہمدردی کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ بتا دینی چاہیے. تو بہرحال یہ حدیث جو میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے ایک مرض کی نشاندہی فرمائی, اگر اس مرض سے ہمیں نجات مل گئی تو انشاءاللہ بہت سارا دین ہمیں حاصل ہو جائے گا, اور اس پر عمل اگر ہو جائے اور روزانہ ہم اگر ایک مسئلہ معلوم کر لیں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اپنی زندگی میں ہم ہزاروں مسائل کے عالم بن جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی. میں نے تو صبح بیان کر دیا تھا اس کو, بہرحال اصل میں دوپہر میں جمعے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں موجودہ حالات کے سلسلے میں, تو یہ اسی سلسلے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں بات یہ بھائی جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اور ان کے پروردہ لوگ، ان کے ہم خیال لوگ، دین سے بیزار لوگ، ان کی تو کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں افتراق، انتشار پیدا ہو جائے. چونکہ مملکت اسلامیہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت بنایا ہے یقیناً، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہمیں اس پر کرنا چاہیے، اور شکر کا نتیجہ تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، شکر تو تبھی ہوگا. لیکن کفار، مشرکین، یہود و نصارہ یہ چاہتے نہیں، اس لیے وہ ایک تو میں نے ایک بات جو آج کہی اگر ہم اس کو اس سے بھی جوڑ لیں تو میری تقریر جمع ہو جائے گی، کہ چونکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں. ہمارے سامنے دین کو ایسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے دین جو ہے وہ خدا نہ کرے خاکم بدہن، وہ کوئی ظالمانہ نظام ہے. یعنی اس کو ٹی وی پر آنے والے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، میڈیا وہ اس طور پر پیش کرتا ہے کہ صاحب اگر دین آ گیا تو بس سمجھ لو کہ تمہاری عورتیں گھروں میں قید ہو کر رہ جائیں گی، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ سب کو لمبی لمبی داڑیاں رکھنی پڑیں گی، لمبے چوڑے جبے پہن کر باہر نکلنا پڑے گا، اور صاحب جگہ جگہ ٹکٹی لگی بھی ہوگی، اور اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو الٹا لٹکا کر کوڑے لگائے جائیں گے، اور صاحب چھوٹے چھوٹے عمروں کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی باتوں پر الزام آ گیا تو انہیں سنسار کر دیا جائے گا اور انہیں کوڑوں کی سزائیں ملیں گی، اور جناب جتنی بھی جو بینک ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، جتنی بھی جو اس قسم کی سرمایہ کاری کی کمپنیاں وہ بند کر دی جائیں گی. ایسا حوا بنا کر پیش کرتے ہیں دین اور اسلام کو کہ گویا علیہ باللہ دین اسلام صرف مار دھاڑ اور جو ہے وہ اسی قسم کا مذہب اور کوئی ہے ہی. حالانکہ یہ بھی لا علمی کا نتیجہ ہے، یہ جو مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرمائی ہے نا، جہالت، یہ اس کا نتیجہ ہے. اگر اپنے دین سے آپ واقف ہوں تو کبھی دشمن کی سازش کا شکار نہیں ہوں. یہ شکار ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ جاہل مطلق. ورنہ بات یہ ہے کہ دین تو عدل و انصاف کا نام ہے. کہ سیدنا عمر فاروق کا کوڑا آپ کو یاد نہیں؟ بتائیے وہ کس پہ برستا تھا؟ کیا عورتوں پہ برستا تھا؟ وہ ظالموں پر برستا تھا، نا انصافی کرنے والوں پر برستا تھا. تو واقعتاً اگر اسلامی حکومت آئی تو ہاں یہ جو زمینوں پر قبضے ہیں یہ نہیں ہوں گے، لوگوں کو عدل و انصاف ملے گا. عورتوں کی کفالت حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بالفرض اگر انہیں مجبوراً نکلنا پڑے تو اسلامی حکومت اس سے منع نہیں کرتی، شریعت منع نہیں کرتی. البتہ ان کے لیے ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ان کو ہوسناک نظروں سے نہ دیکھیں، ان کے لیے الگ یونیورسٹیاں، ان کے لیے الگ اسکول، ان کے لیے الگ کالج، ان کے لیے الگ جو ہے وہ اسپتال، یہ سارے یہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے جو ثمرات ہیں وہ تو کوئی سامنے لاتا ہی نہیں. اب نہیں پتا ہمارے سامنے جو لوگ آتے ہیں وہ واقعتاً وہی ہیں یا کوئی اور ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دشمنوں کے ایجنٹ ایسے چہروں کے چہرے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا جی یہ طالبان ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ اسلام پسند ہے، کوئی عسکریت پسند ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے. اب ایسے تو ایجنٹ بھی ہے دنیا میں بہت کچھ. میری نظر میں حقیقی طالبان صرف افغانستان میں، یہاں بھی ہیں. یعنی کہ یعنی طالبان سے مراد اگر یہ ہے کہ علم کی طلب کرنے والے تو یقیناً ہم سب طالبان. شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے والے. تو حدیث میں تو آتا نا اتلوم العلم من المهدی للحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی گود تک. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک آپ نے فرمایا کہ طالب علم بن کر رہو. ہمارے یہاں طالب علم کہتے ہیں، پشتو میں طالبان کہتے ہیں. تو بھائی ہم سب طالبان ہیں اس اعتبار سے کہ الحمدللہ ہم طلب علم کیے. ہم سب کو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطلبو، یہ جمع کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے جس میں کہا گیا طلب کرو کیا العلم من المهد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو. تو بہرحال یہ بھی چونکہ جہالت کی کار فرمائی ہے، جہالت کی وجہ سے ہمیں دین کے صحیح علم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں جو آدمی جیسا کہہ دیتا ہے ٹی وی پر آ کر، کہیں اور آ کر، ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اچھا عام طور پر ذہن انہی کے خراب ہوتے ہیں جو رات دن میڈیا کے ذریعے سے ٹی وی وغیرہ سے تبصرہ وبصرہ سنتے رہتے ہیں تو لازمی بات ہے وہاں آنے والے کو بہت زیادہ بےچارے دیندار تو ہوتے نہیں بلکہ بعض تو ہوتے دشمنان اسلام میں سے الا ماشاءاللہ کوئی صحیح بات کہنے والا ہو ورنہ اکثر جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کے بارے میں الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا چاہے وہ جس شکل میں بھی آئیں اور جتنے بڑے علامہ ان کا نام رکھ دیں آپ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے بعض علماء کرام اب ٹی وی پر آنے بھی شروع ہوئے کہ اگر صحیح بات کا لوگوں کا علم نہیں ہوگا تو لوگ جاہل ہی رہیں گے اس بنیاد پر آتے ہیں تو بہرحال جو حالات ابھی آپ کے سامنے آئے اللہ معاف کرے یہ ملک کو توڑنے کی بہت گہری اور گھناؤنی سازش ہے میں نے کہا کہ یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور الحمدللہ ہمارا بھی یہ ذہن ہے کہ ہم مسلح جدوجہد کے حامی نہیں نہ ہمارے بزرگ نہ ہمارے علماء ہاں البتہ دین اسلام کو نافذ کرنے کی جو بھی کوششیں ایک مسلمان کو کرنا چاہیے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کرتے رہنا چاہیے اس سے انکار نہیں لیکن نہ ہم حکومت وقت کے ساتھ کوئی بغاوت کرنا چاہتے ہیں نہ خدا نہ کرے علم بغاوت بلند کرنا چاہتے ہیں نہ ہمارا یہ نقطہ نگاہ ہے بلکہ ان کو نصیحت کرنا خیر خواہی کے ساتھ ایک مسلمان کا فریضہ ہے اور جن کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر تو خاص طور پر جو ہمارے قائدین ہیں بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ ملک حاصل کس لیے کیا گیا تھا اس لیے تو نہیں تھا کہ یہاں انگریزی نظام نافذ کیا جائے گا لارڈ میکالے کا نظام تعلیم نافذ ہوگا یہاں تو اللہ اور رسول کے نفاذ کو نافذ کرنے کے لیے یہ ملک بنایا تھا ورنہ تو ہندوستان کیا برا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے آج ہم نے تو ہر ایک کو معبود بنا رکھا ہر ایک کی عبادت کر رہے ہیں ہر ایک کی پرستش کر رہے ہیں ہر ایک کے آگے جھک رہے ہیں ہر ایک کی نیچے لگ رہے ہیں ارے بھائی عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہو اسی کی بڑائی مانو اسی کے نظام کو مانو اسی کے احکام کو مانو یہ ہے اصل تو اللہ کو ہم نے رب بنایا ورنہ اگر کوئی ہم اپنی خواہش کے آگے جھک رہے ہیں کوئی ڈالر کے آگے جھک رہا ہے کوئی ریال کے آگے جھک رہا ہے کوئی درہم کے آگے جھک رہا ہے تو پھر درہم اور دینار کے بندے ہوئے اللہ کے بندے تو نہ ہوئے اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو اللہ کی مانے اور جہاں ہمارا بس چل سکتا ہے جس حد تک ہم اپنی بات مانیں چلیں جہاں مجبور ہو جائیں وہاں اللہ سے فریاد کریں تو بہرحال یہ جہاں تک یہ حالات کا ہے اس وقت جو حالات آپ کے سامنے رہے تو الحمدللہ مجموعی اعتبار سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن نہیں البتہ بعض لوگوں کے مفادات ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں کہلاتے مسلمان ہی ہیں تو یقیناً کچھ مسلمان بھی ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ بھی ممکن ہیں اس میں ہوں جو را کے ایجنٹ ہوں موساد کے ایجنٹ ہوں اور دوسرے لوگ ہوں جو چاہتے ہیں کہ افراتفری ملک میں پھیلے ایک یہاں مار دیا ایک وہاں جا کے مار دیا ایک جناب جو ہے وہ ایک قوم سے مار دیا دوسرا دوسری قوم سے مار دیا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امید ہے کہ مسلمان کم از کم یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کی جان لے بلا وجہ اس لیے جو حالات اس زمانے میں بھی حال ہی میں ہوئے کہ 32 افراد ایک دن میں مر گئے کسی کے ٹھیلے کو جلا دیا کسی کے ہوٹل کو جلا دیا اب یہ افتراق پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑیں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو جائے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کریں اب لازمی بات ہے جب یہاں یہ ایسا ہو رہا ہے تو کوئی پشاور جائے گا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا اور پشاور والا یہاں آئے گا تو یہاں اس طرح کے معاملات ہوں گے تاکہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف تو یہ بہت بڑی سازش ہے اس کو سمجھنا چاہیے الحمدللہ پہلے بھی مسلمان آپس میں ساتھ مل جل کر رہتے رہے ہیں اور یہ اس پاکستان میں کسی ایک قوم کا حق نہیں ہے جتنی بھی قومیں بستی ہیں ہم جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور جو بھی اگر کلمہ گو بھی نہیں ہے یعنی کافر ہیں ہندو ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں ہندو ہیں اور وہ ہمارے ملک کے قانون کے تابع ہو کر رہتے ہیں تو ہمیں تو ان کے لیے بھی حکم نہیں ہے کہ ہم ان کو ماریں پیٹیں یا ان کی عبادت گاہوں کو جلائیں شریعت نے ہمیں اس کا بھی حکم نہیں دیا تو اچھے جائے گے کہ ہم کسی مسلمان کے لیے یہ بات سوچیں کہ اس کے کاروبار کو تباہ کر دیں ختم کر دیں ہمیں شریعت نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا ہوا اس لیے یہ ان لوگوں کے ذمے لگانا سر تھوپنا کے ساتھ جو دینی لوگ ہیں یا طالبان کے نام سے ہیں وہ یہ دکانیں جلا رہے ہیں ایسا نہیں کر سکتے وہ کسی مسلمان کی دکان کو جلانا مارنا یہ چیز بعید ہے، اس لیے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان بن کر سوچیں. یقیناً یہ سازشیں کرنے والے سازش کر رہے ہیں، کن لوگوں کے مفادات ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم کسی کو نامزد بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. البتہ یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام پولیس کا ہے، یہ کام فورسز کا ہے، وہ اس کی تحقیق کریں. اور ہم تو کہتے ہیں جو بھی پکڑا جائے وہ کالا چور ہو یا جو بھی ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر دین کے لبادے میں ہو، بے نقاب کرو اس کو، اس کو قرار واقعی سزا دو، کون روکتا ہے اس. الحمدللہ ہمارے بزرگ ظلم کی کبھی تائید نہیں کرتے. ظالم جو بھی ہو، اگر ملک میں قانون ہو تو کوئی ظالم کیوں ظلم کرے؟ جب قانون نہیں ہوتا، جس کا جو جی چاہے وہ کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو پھر عدل و انصاف جب نہیں ہوگا تو پھر جس کا جی چاہے گا دندناتا پھرے گا. بہرحال ہمیں چاہیے ایسے موقع پر، ایک حدیث میں نے بیان کی تھی جمعے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ستکون فتنتم، ایک زمانہ آئے گا کہ جو فتنے کا زمانہ ہوگا، اور وہ زمانہ وہ فتنے ایسے آئیں گے کہ تموج کا تموج البحر، یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ جس طرح سمندر میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر، ایک موج کے بعد دوسری موج، موج آتی رہے، موجیں آتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے وہ فتنے بھی اسی طرح آئیں گے کہ ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا، دوسرا ختم نہیں ہوا تیسرا آ گیا، جس طرح ایک موج آتی ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، موج کبھی ختم نہیں ہوتی، آتی رہتی. اور بعض اوقات سمندر میں جب طغیانی ہو تو بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، بعض اوقات وہ موجیں شہر کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں. تو فرمایا فتنے ایسے آئیں گے، اور اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر، یعنی اس فتنے میں باہر مت نکلو، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، بلا وجہ فتنے کو آواز مت دو. تو فرمایا کہ جو بیٹھنے والا ہے خیر من القائم، وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر. اور اسی طرح فرمایا کہ جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ خیر من الماشی، چلنے والے سے بہتر. اور اسی طرح فرمایا کہ جو چلنے والا ہے وہ خیر من السائی، دوڑنے والے سے بہتر. مطلب یہ ہے کہ تم جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو فتنے سے دور کرو، فتنے کے اندر مبتلا مت ہو. جب اس قسم کی بات ہو جائے کہ حق اور باطل میں تمیز نہ رہے، نہیں پتا چل رہا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو ایسے موقع پر پھر اس فتنے کے اندر مت کودو، اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لو، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ تاکہ تم فتنوں کا شکار نہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے نا کہ جب پہلے زمانے میں گھروں میں پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا نا، ٹاٹ کا پردہ، فرمایا بھائی اس طرح اپنے گھروں سے لپٹ کر چپٹ کر رہو، بلا وجہ بلا ضرورت باہر مت نکلو. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. اب یقیناً جو آدمی ملازم پیشہ ملازمت پر جائے گا، جس کا اپنا آفس ہے وہ آفس میں جائے گا، جو آدمی بےچارا مزدوری کرتا مزدوری کرنے جائے گا، جس آدمی کی دکان ہے وہ اپنی جا کے دکان کھولے گا، تو ضرورت ہم تو یقیناً جائے گا، لیکن جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو بلا ضرورت ادھر پھرتے مت پھرو، اپنے گھر واپس آ جاؤ فور. اور خاص کر ایسے زمانے میں، امن و امان کا زمانہ ہو تو پھر تو تفریحات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب امن و امان کا زمانہ نہ ہو تو بلا وجہ پھر اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا، ادھر ادھر جانا، اس سے گریز کرو. تو ایک بات تو یہ فرمائی، دوسری یہ کہ توبہ و استغفار کثرت سے کرو، استغفار کرو. آپ رات دن خبریں پڑھتے رہتے ہیں، ان پہ تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بلا وجہ تبصرے کرتے ہیں کہ صاحب مجھے لگتا ہے وہ ملوث، مجھے لگتا ہے فلاں جماعت نے یہ کام کیا، مجھے لگتا ہے فلاں نے کیا. تو بلا وجہ اپنے آپ کو بدگمانی میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون کرنے والا ہے. تو بات یہ کہ ظالم کو پناہ نہیں ملتی، آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو اس کو اللہ رب العزت اپنے گرفت میں لیں گے. جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ظلم کے بازار دروازے کھولتا ہے، ایک دن یقیناً اس پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ہر عمل کا رد عمل ہے، آج نہیں تو کل، اور یہاں نہیں تو وہاں. اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رسی کھینچتی ہے تو پھر دنیا میں اسے کہیں جگہ نہیں ملتی، کہیں جگہ نہیں ملتی. اس لیے آدمی یہ تو یقین رکھے اور اپنے آپ کو ہم اس پر تیار کر لیں کہ ہم نے کسی کے لیے ہتھیار نہیں اٹھانے، ہم نے کسی کو نہیں مارنا، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کرنی. کوئی گالی بھی دے چپ کر کے سن لو بھائی، کیا ہو جاتا ہے؟ جو گالی دے گا وہ گالی اسی پہ پڑتی ہے، آپ پہ نہیں پڑے گی. کوئی غلط کہہ رہا ہے، آپ اگر آپ وہ نہیں ہے تو یقینا اللہ رب العزت اسی کو اس کا مصداق بنا دیں گے، آپ کو نہیں بنایا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ توبہ استغفار کرو، تبصروں سے گریز کرو. آج ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا کہ اپنے ہم نے یہ وقت ضائع کیوں کیا. تو دوسری بات یہ کہ استغفار کریں، اور تیسرا یہ کہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کوئی بھی معاملہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. انشاءاللہ اگر یہ چند باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا تو ضرور کرتے رہیں. رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کریں، یا اللہ رحم فرما دے، اے اللہ تیری امت پر، تیری بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان ظالموں کو اولاً ہدایت عطا فرما دے. لیکن اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، اے اللہ ان کو پھر ان سے آپ نمٹ لیجئے، ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے. اس لیے کہ ہم تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے رو سکتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا سکتے ہیں. اگر کوئی ہماری بات نہیں سنتا، کوئی جماعت بات نہیں سنتی، کوئی قائد بات نہیں سنتا، کوئی حکومت بات نہیں سنتی، تو اللہ آپ تو سنتے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں. ہماری امت کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہے. کوئی ایوب کوئی جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نہیں کہ اس امت کی جس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہو، تو سب سے بڑی قیادت کا مسئلہ ہے. اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے کو مخلص قائد عطا فرما دے. آج اس زمانے میں کوئی بظاہر قیادت نہ مذہبی قیادت کو سامنے موجود ہے، ایسی قیادت جس پر سب کو اتفاق ہو جائے اور سب کے دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اسی طریقے سے سیاسی قیادت بھی کوئی نہیں، بٹے ہوئے ہیں. کوئی کہیں کا قائد، کوئی کسی جو ہے قوم کا قائد، کسی جو ہے وہ جماعت کا قائد، اس طرح سے. اس لیے قائد تو وہ ہوتا ہے جو جس کی طرف سب لوگ رجوع کریں. تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا قائد عطا فرما دے، کوئی نیک صالح آدمی عطا فرما دے کہ جس کی طرف ہم رجوع کریں، اور جس کو ہم اپنا قائد مانیں، اور پھر وہ قوم کو لے کر چلے، قیادت جس کے ہاتھ میں ہو. دوسری ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ تکونون کما تو امر علیکم، کہ تمہارے حکمران ویسے ہی ہوں گے جیسے تم ہو گے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو عذاب نازل ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاتھ میں، ان کو روکنا بھی اور ان کو بڑھانا بھی. تو عام طور پر اگر ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں، ہر آدمی یہ فکر کرتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہو جائیں. ارے بھائی، دوسروں کے چکر میں نہ پڑو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. بس اپنے آپ کو ہر آدمی ٹھیک کر لے تو انشاءاللہ سب اچھے ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم دوسرے کی فکر میں رہے، اپنی فکر ہم نے نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں پھر کبھی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے چند باتیں بس عرض کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب میں جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما دے، اور جتنی لادینی طاقتیں ہیں اور کفار و یہود و نصارہ کی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ہم سے دور فرما دیں، اور جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے. جو ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے ملک کو پارا پارا کر دیجئے، اور یہ جو سازشیں ہیں یہ انہی پر لوٹا دیجئے. جس طریقے سے روس پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، انشاءاللہ امید ہے ان قریب اللہ نے چاہا تو اگر ہماری زندگی میں ہو گیا تب نہیں تو بعد میں، اسی طرح امریکہ بھی، یہ بھی طاقت اس کی ادھر ادھر بکھر جائے گی. یقین اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت پر نہیں. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، ہمارے جو اختیار میں وہ کام کریں، جو اختیار میں نہیں وہ اللہ کے ثبوت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، متفق اور متحد فرما دے. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما دے. یا اللہ امن و امان قائم فرما دے. اے اللہ یہاں امن و امان قائم فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ساری جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض کو، عداوت کو، دشمنیوں کو نکال دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام اے اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو دین پر جمع کر فرما دیجئے، دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. احکام اے اللہ آپ کے احکام پر اور شریعت کی جو احکام ہیں ان پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، مظلومانہ طور پر جو مارے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ظالمین ہیں اے اللہ اولا انہیں ہدایت عطا فرما دے، ان کے قلوب کو اے اللہ درست فرما دے، لیکن اگر ان کے قلوب اے اللہ اس لائق نہیں ہے اور ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ یہ ظالم کبھی ہدایت پر آنے والے نہیں، تو اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و فضل خاص سے ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، اسی طرح ہمارے محلے والوں کی اور پورے شہر کی اللہ حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، بلکہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ انہیں عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے اللہ محفوظ فرما. ہم سب کو آقا و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.